نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أهم هداية درس للحجة حج کا تیسرا دن دس ذی الحجۃ کل اس میں سے پڑھ کے سنایا تھا. آگے ہے اہم ہدایت. جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنا, پھر قربانی, پھر سر کے بال کترنا, یہ تینوں عمل واجب ہیں اور جس ترتیب سے ان کو لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے ان کو ادا کرنا واجب ہے. اگر ان میں سے کوئی عمل چھوٹ جائے یا ان کی مذکورہ ترتیب بدل جائے تو عام طور پر ایک دم واجب ہوگا. پہلے رمی کریں گے, پھر قربانی کریں گے, پھر حلق کریں گے. یہ ترتیب واجب ہے. بعض صورت میں ایک سے زیادہ دم بھی واجب ہوں گے, اس لیے حجاج ان سب کو ترتیب سے ادا کرنے کی فکر کریں. اگر غلطی ہو جائے تو معتبر علماء اور اہل فتویٰ سے رجوع کریں. یہاں کے مفتی صاحب کا ایک نمبر, وہ بھی سب لوگ لے لیں. اگر ضرورت پڑ جائے آج میں فوراً فون کر کے پوچھ سکیں. تک طواف زیارت. آج کی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کا سب سے اہم کام طواف زیارت ہے. رمی, قربانی اور سر کے بال کترنے کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے. اگر طواف زیارت ان امور سے پہلے کیا جائے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا, مگر ایسا کرنا خلاف سنت ہے. آج کی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کا سب سے اہم کام طواف زیارت ہے. رمی, قربانی اور سر کے بال کترنے کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے. اگر طواف زیارت ان امور سے پہلے کیا جائے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا, مگر ایسا کرنا خلاف سنت ہے. طواف زیارت کا وقت. طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ 7 تاریخ کوئی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ لے جائیں گے, تو بہرحال اگر یہ لے جاتے ہیں 7 تاریخ کو تو یہیں سے احرام باندھ کے نیت کر کے جانا ہے. مفتی صاحب سے پوچھا, مفتی صاحب نے فرمایا یہیں سے نیت کر لیں, احرام بھی باندھ لیں, یہیں سے نیت بھی کر لیں, پھر جائیں. طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے. طواف زیارت کا وقت ان تین دنوں میں رات کو یا دن میں جب چاہیں مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت کریں. عموماً پہلے روز سخت ہجوم ہوتا ہے, دوسرے یا تیسرے روز زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی, اس لیے دوسرے یا تیسرے دن یہ طواف کرنا چاہیے. اور اس کے ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کے بیان میں طواف کے طریقے میں لکھا گیا ہے. اسے طواف کرتے ہیں ویسے یہ طواف ہے. وہاں دیکھ لیں ضروری فرق ذیل میں ہے. دوسرے دن 11 تاریخ, پہلے دن تو بھیڑ ہوتی ہے, دوسرے دن کوشش کریں گے 11 تاریخ کو طواف زیارت کرنے کی انشاءاللہ تعالی. طواف زیارت کے لیے خواہ احرام باندھے ہوئے آئیں اور خواہ قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر کپڑے پہن کر کریں، دونوں طرح اختیار ہیں. اگر احرام باندھے ہوئے طواف زیارت کرنا ہے اور حج کی سعی بھی کرنی ہے تو رمل اکڑ کر طواف کے پہلے تین چکروں میں چلنا بھی کریں اور اجتبا بھی کریں. طواف زیارت کے لیے خواہ احرام باندھے ہوئے آئیں اور خواہ قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر کپڑے پہن کر کریں، دونوں طرح اختیار ہے. اگر احرام باندھے ہوئے طواف زیارت کرنا ہے اور حج کی سعی بھی کرنی ہے تو رمل بھی کریں اور اجتبا بھی کریں. رمل بھی کریں گے، اجتبا بھی کریں گے اگر احرام باندھے ہوئے ہیں اور احرام سے حلال ہو گئے تو پھر یہ نہیں ہے. طواف زیارت اجتبا تو ہو نہیں سکتا، اور اس میں رمل کیا لکھا ہے، اور رمل بھی اگر احرام باندھے ہوئے آئیں پھر دیکھ لیں گے. اگر احرام باندھے ہوئے طواف زیارت کرنا ہے اور حج کی سعی بھی کرنی ہے تو رمل بھی کریں اور اجتبا بھی کریں. طواف زیارت کے بعد سعی کریں، یعنی صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگائیں. اس کا طریقہ بھی عمرے کے بیان میں لکھا گیا ہے، وہاں دیکھ لیں. اور حج کی سعی پہلے کر لی ہے تو اب سعی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف طواف کرنا کافی ہے. طواف زیارت کے بعد سعی کریں، یعنی صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگائیں. اس کا طریقہ بھی عمرے کے بیان میں لکھا گیا ہے، جیسے ہم لوگ سعی کرتے ہیں وہی طریقہ ہے. اور اگر حج کی سعی پہلے کر لی ہے تو اب سعی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف طواف کرنا کافی ہے. رات کو منیٰ واپس آ جائیں، دن میں مکہ معظمہ ٹھہر جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں. رات کو منیٰ واپس آ جائیں، دن میں مکہ معظمہ ٹھہر جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں. اپنی قیام گاہ پر آ جائیں، کوئی چیز رکھنی ہو یا لینی ہو لے لیں. طواف زیارت کرنے کے بعد ممنوعات احرام سب حلال ہو جاتے ہیں، اور بیوی سے ہم بستر ہونا اور بوس و کنار کرنا سب حلال ہو جاتا ہے. اگر کسی عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو اس کو اس حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے، اس لیے وہ اس حالت میں بالکل طواف زیارت نہ کرے، بلکہ جب وہ پاک ہو جائے اور غسل کر لے اس وقت طواف زیارت اور سعی کرے. اگر اس مجبوری سے 12 ذی الحجہ کے ایام بھی نکل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، معذور ہے، اور بعد میں طواف زیارت کرنے سے یہ طواف ادا ہو جائے گا اور حج میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا. طواف زیارت کی اہمیت، یاد رہے کہ طواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے. یہ کسی حال میں بھی نہ فوت ہوتا ہے اور نہ اس کا بدل دے کر ادا ہو سکتا ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی. اور جب تک اس کو ادا نہ کرے گا بیوی سے صحبت اور بوس و کنار کرنا حرام رہے گا، اس لیے خواتین و حضرات اس کی ادائیگی کا خاص اہتمام فرمائیں اور بغیر طواف زیارت کیے ہرگز وطن واپس نہ لوٹیں. خواہ چھٹیاں ختم ہو جائیں یا سیٹ نکل جائے، لیکن یہ طواف ضرور ادا کر کے آئیں. حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں. زوال کے بعد 11 اور 12 کو زوال کے بعد کنکریاں مارنا ہے. 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری مارتے وقت یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان رزن للرحمن، اللہم جعلہ حج مبرورا وسعی مشکورا وذنبا مغفورا. یہ کنکریاں شیطان کو ذلیل اور خدا رحمان کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں، کہ اللہ میرے حج کو قبول فرما اور میری کوشش مقبول بنا اور گناہوں کو معاف فرما. آج کی یہ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جمرہ اولا پر 7 کنکریاں اوپر والے کلمات پڑھ کر ماریں, اس کے بعد ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر چند بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں, پھر درود شریف پڑھیں, پھر اپنے لیے عزیز و اقارب اور سب مسلمانوں کے لیے خوب دعا کریں. اس کے بعد جمرہ وسطی پر 7 کنکریاں بالکل اسی طرح ماریں جیسے جمرہ اولا پر ماری تھیں, اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور ذکر و تسبیح کے بعد خوب دعا کریں. اس کے بعد جمرہ عقبہ پر طریقہ بالا کے مطابق 7 کنکریاں ماریں, لیکن اس کی رمی کے بعد ٹھہر کر دعا وغیرہ کچھ نہ کریں, اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں. آج صرف یہی کام تھا جو پورا ہو گیا, اب باقی اوقات تلاوت ذکر اللہ اور دعا میں مشغول رکھیں, غفلتوں گناہوں فضول کاموں اور باتوں میں ضائع نہ کریں, لڑائی جھگڑوں اور غیبت وغیرہ سے خاص طور پر بچیں. 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو رمی کرنی ہے, ظہر کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور رمی کا سہولت کا وقت غروب سے پہلے عصر کے بعد, اس میں بھیڑ کم ہوتی بتاتے ہیں. آج کل تو حالات کچھ تبدیل ہو گئے. رمی کے اوقات, آج کی رمی کا مستحب وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے. مستحب وقت رمی کے اوقات ہی ہیں. مستحب وقت زوال کے بعد سے, یعنی 11 اور 12 کے مستحب وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے. غروب آفتاب کے بعد سے 12 تاریخ کی صبح ہونے تک مکروہ وقت ہے. غروب آفتاب کے بعد سے 12 تاریخ کی صبح ہونے تک مکروہ وقت ہے. اول وقت میں کنکری مارنے والوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور بعض اوقات جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے, اس لیے غروب سے پہلے ہجوم چھٹنے کا انتظار کریں. اور یہ بھی درست ہے کہ مستحب وقت کے آخری وقت میں کنکری مارنے جائیں, مثلا غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے کنکری مارنے جائیں, اور زیادہ بھیڑ نہ ہو تو غروب آفتاب سے پہلے کنکری ماریں. اگر اس وقت بھی بھیڑ زیادہ ہو تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کنکری ماریں. عذر کی بنا پر رات کو کنکری مارنے میں کچھ کوئی کراہت نہ ہوگی, واجب ادا ہو جائے گا, اور جان کا قوی خطرہ یا ناقابل برداشت تکلیف کا قوی اندیشہ بھی معتبر عذر ہے. اور جان کا قوی خطرہ یا ناقابل برداشت تکلیف کا قوی اندیشہ بھی معتبر عذر ہے. سبحان. زوال سے پہلے رمی کرنا, واضح رہے کہ زوال سے پہلے رمی کرنا رمی جائز نہیں ہے. 11 اور 12 کو زوال سے پہلے رمی جائز نہیں ہے, کیونکہ زوال سے پہلے رمی کا وقت شروع نہیں ہوتا. اگر کسی نے غلطی سے اس وقت رمی کر لی تو وہ معتبر نہ ہوگی, اور وقت شروع ہونے پر دوبارہ رمی کرنی ہوگی, ورنہ دم واجب ہوگا, اور قضا کے وقت رمی کی قضا بھی واجب ہوگی, اور وقت قضا 13 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے. قضا کا وقت 13 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے, لیکن قضا کرنے سے دم ساقط نہ ہوگا, وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا. حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ. آج کا خاص کام صرف تین جمرات پر 7 کنکریاں بالکل اسی طرح اور انہی اوقات میں ماری جانی ہیں جس طرح 11 ذی الحجہ کو آپ نے ماری ہیں. صرف تاریخ کا فرق ہے اور کچھ فرق نہیں. آج کی رمی کرنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ منیٰ میں مزید قیام کریں یا مکہ مکرمہ آ جائیں. اگر مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہے تو غروب آفتاب سے پہلے حدود منیٰ سے نکل جائیں. اگر 12 تاریخ کا آفتاب منیٰ میں غروب ہو گیا تو اب منیٰ سے نکلنا مکروہ ہے. ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آج کی رات منیٰ میں قیام کریں اور 13 تاریخ کی رمی کر کے مکہ معظمہ جائیں. واضح رہے کہ 12 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد 12 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اور 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منا سے مکہ مکرمہ جانا کراہت کے ساتھ جائز ہے. واضح رہے کہ 12 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اور 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منا سے مکہ مکرمہ جانا کراہت کے ساتھ جائز ہے. جا سکتے ہیں کراہت ہے اس میں 12 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اور 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منا سے مکہ مکرمہ جانا کراہت کے ساتھ جائز ہے, لیکن اگر کوئی چلا گیا تو دم وغیرہ واجب نہ ہوگا. البتہ اگر منا میں 13 تاریخ کی صبح ہو گئی تو اب اس دن کی رمی بھی واجب ہو گئی. البتہ اگر منا میں 13 تاریخ کی صبح ہو گئی تو اب اس دن کی رمی بھی واجب ہو گئی. اب بغیر رمی کیے مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں. اگر کوئی حاجی بغیر رمی کیے مکہ مکرمہ چلا گیا تو دم واجب ہوگا. لیکن یہاں پر ایک بات مسئلہ سمجھ لیں کہ 13 ذوالحجہ کی رمی کا بالکل وہی طریقہ ہے جو 11 تاریخ کا اوپر لکھا گیا ہے, اس کے اوقات بھی وہی ہیں. البتہ اس تاریخ کی صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے کرنا بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے. 13 تاریخ کو صبح صادق سے زوال تک رمی کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے, یعنی مکروہ ہے لیکن ہو جائے گی رمی کرے گا تو. 11 اور 12 میں یہ وقت نہیں ہے, اس میں زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے. 13 تاریخ کو اگر ہم 12 تاریخ کو ویسے تو آ جائیں گے 12 تاریخ کو اگر کوئی آدمی وہاں رہتا ہے, 13 تاریخ صبح صادق بھی وہیں ہو جاتی ہے تو 13 تاریخ کی رمی اس کے ذمہ ہے, وہ زوال کے بعد کرے. لیکن اگر وہ کر لے گا صبح صادق سے زوال تک تو رمی ہو جائے گی کراہت کے ساتھ جائے گا. حج پورا ہوا, الحمدللہ آپ کا حج پورا ہو گیا. منا سے واپسی کے بعد جتنے دن مکہ معظمہ میں قیام ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اور جتنا ہو سکے طواف, عمرے, نماز, روزے, صدقہ و خیرات اور ذکر و تلاوت اور دیگر نیک کام کر لینے چاہیے. پھر معلوم نہیں یہ وقت ملے یا نہ ملے, موت کا وقت ہم کو معلوم نہیں. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم کی ہر نیکی 100,000 کے برابر ہے, لہذا جو نیکی ہو جائے غنیمت ہے. ایک قرآن کریم ختم کریں تو 100,000 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے. ایک ریال خیرات کریں تو 100,000 ریال خیرات کرنے کا ثواب ملے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں تو 100,000 مرتبہ کا ثواب ملے. اس میں سے 70,000 کلمے کسی کو بخش دیں تو امید ہے کہ اس کو دوزخ سے نجات مل جائے. استغفر اللہ, درود شریف, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, ایک بار پڑھیں تو 100,000 مرتبہ کا ثواب ملے. 2 رکعت نفل پڑھیں تو 200,000 رکعت کا ثواب ملے. اس لیے اشراق, چاشت, سنن زوال, اوابین, قیام اللیل, تہجد, تحیت الوضو, تحیت المسجد اور عام نوافل کا اہتمام کریں اور 100,000 کا ثواب حاصل کریں. اس طرح اور بھی اذکار لکھیں. حسب تحمل ذکر کریں, تحمل سے زیادہ, طاقت سے زیادہ ذکر نہ کریں, بس تقوی سے رہیں. جتنا ہو سکے اتنا ذکر کرنا ہے اور ساتھ میں تقوی کا بہت اہتمام کرنا ہے. تقوی 24 گھنٹے کا ذکر ہے, 24 گھنٹے کا ذکر ہے, تقوی یعنی گناہوں سے بچنا 24 گھنٹے کا ذکر ہے. ایک روزہ رکھنے سے 100,000 روزوں کا ثواب حاصل کریں. ایک محتاج کو کھانا کھلائیں تو جیسے 100,000 محتاجوں کو کھانا کھلایا. ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنے سے 100,000 کا ثواب ملے. ایک مرتبہ عمرہ یا طواف کرنے سے 100,000 عمرہ یا طواف کا ثواب ملے. لہذا خوب نیک کام کریں اور انتہائی اہتمام سے گناہوں سے بچیں, اور آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزارنے کا عہد کریں, اور خوب گڑگڑا کر دعا کریں. وہی توفیق دینے والے ہیں, نیز اپنے والدین, شوہر, پیر و مرشد اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی نیک کام طواف اور عمرے حسب استطاعت کریں, پھر معلوم نہیں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو. حج سے واپسی اور طواف وداع. حج کے بعد جب مکہ مکرمہ سے وطن واپس ہونے کا ارادہ ہو تو پھر طواف وداع واجب ہے. حج کے بعد جب مکہ مکرمہ سے وطن واپس ہونے کا ارادہ ہو تو پھر طواف وداع واجب ہے. اس طواف کا طریقہ بالکل وہی ہے جو نفل طواف کرنے کا ہوتا ہے, اس کے مطابق طواف کریں. یہ حج کا آخری واجب ہے, اور حج کی 3 قسموں میں سے ہر قسم کا حج کرنے والوں پر واجب ہے. البتہ جو خواتین و حضرات مکہ مکرمہ اور حدود میقات کے اندر رہنے والے ہوں ان پر یہ طواف واجب نہیں ہے. طواف سے فارغ ہو کر ملتزم پر خوب دعائیں کریں, آب زمزم پئیں, اور حسرت و افسوس کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوں. حرم سے باہر آ کر خوب دعائیں کریں, اور یہ دعا بھی کریں, یا الہ العالمین, اس مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور آپ کے نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبول کر لی گئی ہیں, مجھ کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے. میری اولاد, والدین اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول کر لیجیے. اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کی نیک مرادیں بھی پوری فرما دیجیے, اور حج عمرے کی سعادت, صحت و عافیت کے ساتھ بار بار عنایت کیجیے, اور میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنائیے. خواتین کے لیے, جو خاتون حج کے سب ارکان و واجبات ادا کر چکی ہو, صرف طواف وداع باقی ہو اور محرم اور دیگر رفقا روانہ ہونے لگیں, اس وقت اگر حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو طواف وداع ان کے ذمے نہیں رہتا, ساقط ہو جاتا ہے. اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل نہ ہو بلکہ حرم شریف کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دعا مانگ کر رخصت ہو جائے. خاتون کے محرم اور دیگر رفقائے سفر پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے پاک ہونے تک ٹھہریں, اپنی صوابدید کے مطابق جب چاہیں روانہ ہو جائیں اور یہ خاتون بھی ان کے ساتھ چلی جائے, اور اس مجبوری سے طواف وداع چھوڑنے سے خاتون پر کچھ واجب نہ ہوگا. واضح ہو کہ طواف وداع کے لیے نیت ضروری نہیں, ہاں مستقل نیت سے طواف وداع کرنا افضل ہے. طواف وداع کے لیے نیت ضروری نہیں ہاں مستقل نیت سے طواف وداع کرنا افضل ہے اس لیے اگر واپسی سے پہلے حیض و نفاس شروع ہونے سے پہلے کسی عورت یا مرد نے کوئی نفل طواف کر لیا ہو تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. دفعہ اس کو تکرار کر لیں دوبارہ. احرام کی پابندیاں, احرام کی ممنوع باتیں. احرام کی حالت میں درج ذیل امور کا ارتکاب ممنوع, ارتکاب ممنوع ہے. 7 تاریخ کو یہاں سے احرام باندھنا پڑے گا, تو اس کے بعد پھر احرام باندھنے کے بعد, نیت کرنے کے بعد ان کے کرنے, احرام کی حالت میں درج ذیل امور کا ارتکاب ممنوع ہے, ان کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے. چنانچہ بعض صورتوں پر میں دم واجب ہوتا ہے, یعنی قربانی واجب ہوتی ہے, اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے. بعض صورتوں میں صرف گناہ ہوتا ہے, دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا. اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معتبر اہل فتویٰ علماء کرام سے اس کا حکم دریافت کر کے عمل کریں یا معتبر کتابوں میں دیکھیں. یاد رہے ان امور کا کرنا گناہ تو ہے ہی, اس سے انسان کا حج اور عمرہ بھی ناقص ہو جاتا ہے, اس لیے ممنوعات احرام سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے, اور ایسا جوتا پہننا بھی منع ہے جس میں پیر کی پشت کی درمیانی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے. البتہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنی رہیں اور انہیں ہر قسم کا جوتا استعمال کرنا بھی درست ہے. احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر اور چہرے سے اور خواتین کو صرف چہرے سے کپڑا لگانا اور ان کو کپڑے سے ڈھانکنا منع ہے. سوتے جاگتے ہر وقت ان کو کھلا رکھیں. احرام کی حالت میں جانگیاں پہننا جائز نہیں, یعنی انڈر ویئر پہننا جائز نہیں. نیز سر اور چہرے پر پٹی باندھنا بھی درست نہیں. خوشبودار سرما لگانا منع ہے, البتہ بغیر خوشبو کا سرما لگانا جائز ہے, لیکن نہ لگانا اس کا بھی افضل ہے. خوشبودار صابن استعمال کرنا منع ہے. جسم یا کپڑوں پر کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا, سر یا جسم پر خوشبودار تیل لگانا یا خالص زیتون یا تل کا تیل لگانا منع ہے, البتہ ان تیلوں کے سوا بغیر خوشبو کا تیل لگانا جائز ہے. مفتی صاحب سے پوچھا تھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ تیل میں تو اپنی خوشبو ہوتی ہی ہے, تو کوئی تیل استعمال نہ کریں. سر اور جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا کٹوانا اور ناخن کترنا منع ہے. اپنے سر یا جسم یا اپنے کپڑے کی جو مارنا یا جو مارنے کے لیے کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا منع ہے. بیوی سے ہم بستری کرنا اور ہم بستری کی باتیں کرنا یا شہوت سے بوس و کنار کرنا یا شہوت سے چھونا منع ہے. شہوت کی یا ہم بستری کی باتیں کرنا یا شہوت سے بوس و کنار کرنا سے فون پہ بھی ان باتوں سے احتیاط کرنی ہے. احرام کی حالت میں ہر قسم کی گناہوں سے بطور خاص بچنا, جیسے غیبت کرنا, چغلی کرنا, فضول باتیں کرنا, بے فائدہ کام کرنا, بے جا مذاق کرنا, کسی کو ناحق ذلیل و رسوا کرنا, حسد کرنا, اور خاص کر خواتین کا بے پردہ رہنا, یہ سب باتیں بغیر احرام کے بھی ناجائز ہیں اور احرام کی حالت میں خاص طور پر ناجائز اور گناہ ہیں. حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بے جا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے, اس سے بطور خاص بچنا چاہیے. بعض حجاج اس گناہ میں بہت مبتلا نظر آتے ہیں. اپنے غصے کے تقاضوں کو دبانا ہے اور ایسے ہی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. دو کاموں کا خاص طور سے, دو گناہوں سے بچنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے. لاکھ خلاف مزاج کوئی بات پیش آئے, اپنے غصے کے تقاضوں کو دبا دینا ہے, اللہ کے لیے سب برداشت کرنا ہے, اور لاکھ شہوت کے تقاضے ہوں لیکن بد نگاہی نہیں کرنی, تقاضا ہو یا نہ ہو. بعض بے تقاضے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو تقاضا نہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے بغیر تقاضے کے, یا بوڑھی عورت ہے اس کو دیکھنے میں کیا ہے, تو یا مطلب ایسی, اور یہ تو کالی عورت ہے اس کو دیکھنے میں کیا ہے, کچھ ہوتا بھی نہیں ہے دیکھنے سے, لیکن بہرحال دیکھنا بد نظری ہے. تو تقاضا ہو نہ ہو, غصے سے بھی بچنا ہے اور بد نظری سے بھی بچنا ہے. حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بیجا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے، اس سے بطور خاص بچنا چاہیے. بعض حجاج اس گناہ میں بہت مبتلا نظر آتے ہیں. مکروہ باتیں. احرام باندھنے کے بعد درج ذیل امور کا ارتکاب مکروہ اور گناہ ہے، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر غلطی سے ارتکاب ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن ان میں کوئی جرمانہ واجب نہیں. مکروہ ہیں یہ باتیں. لونگ، الائچی اور خوشبودار تمباکو ڈال کر پان کھانا مکروہ ہے، لیکن سادہ پان کھانا جائز ہے. جسم سے میل دور کرنا اور جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا مکروہ ہے. بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا مکروہ ہے. جسم سے میل دور کرنا اور جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا مکروہ ہے. سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے. سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے. خلال بھی وضو میں نہیں کرنا، اس میں اندیشہ ہے بال ٹوٹنے کا. سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے. اگر بال ٹوٹنے اور اکھڑنے کا خطرہ ہو تو سر کھجانا بھی مکروہ ہے. ہاں، آہستہ کھجلانا کے بال اور جو نہ گرے جائز ہے. اگر احرام کی چادریں تبدیل کرنی ہوں یا خواتین کو کپڑے بدلنا ہوں تو ان میں کسی قسم کی خوشبو بسی ہوئی نہ ہونی چاہیے. خوشبودار میوہ اور خوشبودار گھاس سونگنا اور چھونا مکروہ ہے، اور خوشبو کو چھونا اور سونگنا بھی مکروہ ہے. البتہ اگر بلا ارادہ ناک میں خوشبو آ جائے تو کوئی حرج نہیں. خوشبودار پھول سونگنا یا ان کا ہار گلے میں ڈالنا مکروہ اور منع ہے. خوشبودار کھانا بغیر پکا ہوا مکروہ ہے، البتہ پکا ہوا خوشبودار کھانا مکروہ نہیں. اوندہ ہو کر منہ کے بل لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا مکروہ ہے، البتہ سر یا رخسار تکیے پر رکھنا مکروہ نہیں، جائز ہے. اس کو سمجھ لیں، الٹا سونا اور پیشانی رکھنا تکیے پر یہ مکروہ ہے، البتہ سر رکھا ہوا ہے یا رخسار رکھا ہوا ہے، گال رکھا ہوا ہے، رخسار تکیے پر رکھنا مکروہ نہیں. اوندہ ہو کر منہ کے بل لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا مکروہ ہے، البتہ سر یا رخسار تکیے پر رکھنا مکروہ نہیں، جائز ہے. کپڑے یا تولیے سے منہ پہنچنا مکروہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ بھول جاتے ہیں بہت سے لوگ. احرام کی حالت میں تولیے سے یا کپڑے سے منہ پہنچنا مکروہ ہے. کپڑے یا تولیے سے منہ پہنچنا مکروہ ہے، لہذا ہاتھ سے چہرہ صاف کریں، کپڑا استعمال نہ کریں. اسی طرح کعبے کے پردے کے نیچے اس طرح کھڑے ہونا کہ پردہ منہ کو لگے مکروہ ہے، اور اگر سر اور چہرے کو پردہ نہ لگے تو جائز ہے. ٹیشو پیپر سے پہنچ سکتے ہیں، ٹیشو پیپر سے. احرام کے تہبند کے دونوں پلوؤں کو آگے سے سینہ مکروہ ہے. احرام کے تہبند کے دونوں پلوؤں کو آگے سے سینہ مکروہ ہے. اسی طرح اس میں گرا لگانا یا پن لگانا یا دھاگا وغیرہ سے باندھنا بھی مکروہ ہے. تاہم اگر کسی نے سطح کی حفاظت کے لیے ایسا کیا تو دم یا صدقہ واجب نہ ہوگا. سر اور چہرے کے سوا جسم کے دیگر اعضاء پر بلا عذر پٹی باندھنا مکروہ ہے، اور عذر میں مکروہ نہیں. اور سر اور چہرے پر پٹی وغیرہ باندھنا درست نہیں، خواہ عذر ہو یا نہ ہو. جائز باتیں. جو کام احرام میں جائز ہیں وہ باتیں. احرام کی حالت میں درج ذیل امور بلا کراہت جائز ہیں. ٹھنڈک حاصل کرنے یا تازگی حاصل کرنے یا گرد و غبار دور کرنے کے لیے خالص پانی سے ٹھنڈا ہو یا گرم غسل کرنا جائز ہے. لیکن جسم سے میل دور نہ کریں، میل دور کرنا مکروہ ہے. ٹھنڈک حاصل کرنے یا تازگی حاصل کرنے یا گرد و غبار دور کرنے کے لیے خالص پانی سے ٹھنڈا ہو یا گرم غسل کرنا جائز ہے، لیکن جسم سے میل دور نہ کریں. انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، چھتری استعمال کرنا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، دانت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کاٹنا درست ہے۔ دستانے پہننا جائز ہے، مگر نہ پہننا اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی طرح خواتین کو زیورات پہننا جائز ہے، مگر نہ پہننا اچھا ہے۔ بلا خوشبو کا سرما لگانا اور زخمی اعضاء پر پٹی باندھنا جائز ہے، لیکن زخمی سر اور چہرے پر پٹی باندھنا درست نہیں، لیکن دوا لگانا جائز ہے۔ سر یا رخسار تکیے پر رکھنا، اپنا یا دوسرے کا ہاتھ منہ یا ناک پر رکھنا، یہ بھی جائز ہے۔ بالٹی یا کین یا تسلہ وغیرہ سر پر اٹھانا، یہ جائز باتیں ہیں۔ زخم یا ورم پر بغیر خوشبو والا تیل لگانا، موذی جانوروں کو مارنا، موذی یعنی ایذا دینے والے، چاہے وہ حرم ہی میں ہوں، جیسے سانپ، بچھو، مکھی، موذی ہو مکھی اگر، مکھی، مچھر، بھیڑ، تتیا اور کھٹمل وغیرہ۔ سوڈا اور کوئی پانی کی بوتل یا شربت جس میں خوشبو ملی ہوئی نہ ہو پینا جائز ہے، اور جس بوتل میں خوشبو ملی ہوئی ہو اگرچہ برائے نام ہو اس کو پینے سے بچنا چاہیے، ورنہ صدقہ واجب ہوگا۔ احرام کے تہبند میں روپیہ یا گھڑی وغیرہ رکھنے کے لیے جیب لگانا جائز ہے۔ پیٹی یا ہمیانی لنگی کے اوپر یا نیچے باندھنا جائز ہے، اور قطرہ یا ہرنیا کی بیماری میں لنگوٹ کس کر باندھنا جائز ہے، لیکن جانگیا پہننا جائز نہیں۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ احرام کے بعد تقریباً ہر حاجی مرد عورت کو بال ٹوٹنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں اس کی قدر تفصیل لکھی جا رہی ہے۔ خود بخود بال ٹوٹنا، اگر سر یا داڑھی یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال خود بخود ٹوٹیں اور گریں تو کچھ واجب نہیں۔ خود بخود ٹوٹیں یا گریں، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں، خود بخود ٹوٹیں اور گریں تو کچھ واجب نہیں۔ بال، وضو سے بال گرنا، احرام کی حالت میں وضو و غسل احتیاط سے کریں، جسم کو زیادہ نہ رگڑیں، سر اور داڑھی کو زیادہ نہ ملیں، خلال بھی نہ کریں تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ تاہم اگر وضو یا غسل کی وجہ سے سر یا داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں تو ایک یا دو بال ٹوٹنے میں کچھ واجب نہیں۔ اگر تین بال گریں تو ایک مٹھی گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر تین بال گریں تو ایک مٹھی گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر تین بال سے زیادہ اور چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی سے کم بال گریں تو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر تین بال سے زیادہ اور چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی سے کم گریں تو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سر یا داڑھی کے یا پورے سر یا پوری داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں یا کاٹ لیے جائیں تو دم واجب ہوگا۔ کھجانے سے بال ٹوٹنا، اگر سر یا داڑھی کو کھجانے یا ویسے ہی جان بوجھ کر ایک دو بال یا تین بال توڑیں تو ہر بال کے بدلے روٹی کا ایک ٹکڑا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر تین سے زیادہ اور چوتھائی سر یا داڑھی کے بالوں سے کم بال ٹوٹیں یا کاٹیں تو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سر یا داڑھی کے بال توڑ لیے یا کتر لیے یا مون لیے تو دم واجب ہے۔ کتابچے کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں سے پڑھتے رہیں, بار بار پڑھتے رہیں تاکہ کوئی ہمارا حج ناقص نہ ہو, ہمارا حج ناقص نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما قبول فرما, حج کو آسان فرما قبول فرما, طبیعت بھی اللہ تعالیٰ صحت سب کو نصیب فرما دے, جتنے بھی حجاج آئے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل مستمر, صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے, طاقت اور قوت نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعیش بعد الموت. بہت پیاری دعا ہے حدیث شریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحت مانگی, تو صحت اس میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحت کی نیت کر لیتے ہیں ہم. تو اللہم انی اسألک الصحة, کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا, والعفت اور عفت کا, پاک دامنی کا, پاک دامنی کا سوال کریں. لاکھ ہو چاک گریباں تائب, اس کو رکھ دیں موبائل, لاکھ ہو چاک گریباں تائب, پاک دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں. لاکھ حال تاری ہوتا ہو لیکن لاکھ کیفیات تاری ہوتی ہوں, پاک دامن نہیں, گناہوں سے بچنا نصیب نہیں تو کچھ بھی نہیں. لاکھ ہو چاک گریباں تائب, پاک دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اگر حال تاری نہیں ہوتا, اندر ہی اندر بس اس کے احوال رہتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے, تقویٰ سے رہتا ہے, تو بس اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہے. کثرت ذکر اور دوام اطاعت سے جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اسی کو نسبت معلّہ کہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نسبت معلّہ جو اصفیہ کہتے ہیں نا, نسبت معلّہ تو کیا چیز ہے, اللہ سے نسبت خاص ولا, وہ نسبت معلّہ نسبت خاصہ, تو وہ کثرت ذکر اور دوام طاعت, یعنی ذکر کی کثرت, ذکر کی کثرت اور دوام طاعت, طاعت کے دوام سے, یعنی تقویٰ سے رہتا ہے اور مستقیم ہے ماشاءاللہ اس پر, اس سے جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہی ہے نسبت معلّہ. اور گناہوں کی وجہ سے, معصیت کی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نسبت جاتی رہتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, زائل ہو جاتی ہے. توبہ کرنے سے اگر صدق دل سے توبہ کرے تو پھر لوٹ آتی ہے, لیکن اگر گناہ کرنے لگے گا تو یہ نسبت اللہ سے جو خاص تعلق پیدا ہو جائے گا وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ دیکھیں کیسے ایک انس سا رہتا ہے, بعض لوگ جو مستقل طاعات کا اہتمام کرتے ہیں, کثرت ذکر بھی کرتے ہیں شیخ کا بتایا ہوا, اور مستقیم بھی ہیں, گناہوں سے بچ بھی رہے ہیں, ایک خاص اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما, کبھی بد نگاہی کر لی کسی نے, یا غیبت کر لی, یا کسی سے الجھ گیا, اس سے تقاضے پر عمل کر لیا, تو دیکھیں دل کیسی کیفیت ہو جاتی ہے, دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے دل سب اجڑ گیا, اجڑ گیا. بر دل سالک ہزارہ غم بود, غرض باغ دل خلال کم بود, سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. جب کوئی, جب ایک کانٹا اللہ کی محبت کے گلستان سے اس کے دل میں کم ہو جاتا ہے, ایک کانٹا بھی کم ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کا جو دل میں گلستان ہے اس سے کم ہو جاتا ہے, تو بر دل سالک ہزاروں غم بود, غرض باغ دل خلال کم بود. تو دوا اس کا اہتمام کرنا چاہیے, کثرت جو شیخ ذکر بتایا اس کو کرتا رہے پابندی سے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر صحبت شیخ میں رہنے کی وجہ سے, خدمت شیخ میں رہنے کی وجہ سے کسی کا ذکر چھوٹ جاتا ہے تو اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا. اگر جو نفلی ذکر شیخ نے بتایا ہے, جو تسبیحات بتائی ہے, وہ چھوٹ گیا تو فرمایا کچھ ضرر نہیں ہوا, لیکن ساتھ رہتے ہوئے موقع بھی ہوتا ہے,
ذکر کا، ایسے آرام کا بھی موقع ہوتا ہے، ذکر کا بھی موقع ہوتا ہے، اور تو اس موقع سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں اپنے معمولات ضرور کریں. جیسے ہم لوگوں کو حرم جاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے، اس میں بیٹھیں، اپنے معمولات کو پورے کر لیں. ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ. اور ذکر ذاکر کو ہمارے تعالیٰ نے فرمایا مذکور تک پہنچا کر دم لیتا ہے، یعنی اللہ تک پہنچا دیتا ہے. دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھول نہ کوہے گرا معلوم ہوتا ہے. یہی وحدت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کثرت ذکر اور دوا میں طاعت سے اللہ سے جو خاص تعلق پیدا ہوتا ہے وہ نسبت محلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھولنا، اللہ کو بھولنا، کوہے گرا معلوم ہوتا ہے، پہاڑ معلوم ہوتا ہے اللہ کو. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اگر کوئی عاشق حق اللہ والا صاحب تعلق مع اللہ، اللہ کو بھلانا بھی چاہے تب بھی نہیں بھول سکتا ہوں، کیونکہ گناہ ہوتا ہے اللہ کو بھول کے، تو وہ گناہ پھر بھی نہیں کر سکتا. بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، کہ ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے. تو عفو اللہم انی اسألوک الصحت والعفت، عفت یا اللہ عفت نصیب فرما دے، پاک دامنی نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. والامانت، 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 حضرت والا کا غالباً شعر ہے، واللہ عالم، یا اچانک سے دل میں آیا، یا ہمارا ہی ہے، یا معلوم نہیں، تو اچانک آیا، تو کیا پتہ حضرت والا کا شعر ہو، کبھی سنا ہو، دیکھا ہو، دیکھا ہو، سنا ہو، تو وہی یاد آ گیا، یا دل میں اچانک آیا. ذرائے سایہ عنایت کا تیرا، ذرائے سایہ عنایت کا تیرا، بہتر ہے صد سال طاعت بے ریا. ذرائے سایہ عنایت کا تیرا، مضمون تو ہے والا کا ایک شعر ہے اس طرح کا، لیکن معلوم نہیں یہی ہے یہ اس طرح ہے. بہرحال یہ ذرائے سایہ عنایت کا تیرا، یعنی اللہ کے فضل کا ایک ذرہ، رحمت کا ایک ذرہ ہے. ذرائے سایہ عنایت کا تیرا، بہتر ہے صد سال طاعت بے ریا، سو سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے، ایک لاکھ سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اور راز کی بات تو یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے یہی ذرائے سایہ عنایت نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا ایک ذرہ نصیب ہو جاتا ہے، جو لاکھوں سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کام تو اللہ ہی کو بنانا ہے. تو ذرائے سایہ عنایت کا تیرا، بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، صد یعنی سو سالہ بے ریا عبادت سے یہ بہتر ہے. اللہ کا رحمت کا، اللہ کے فضل کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں. جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء. تو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء، کہ جب اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے تو سو سالہ کافر کو اللہ رشک اولیاء بنا دیتا ہے، رشک اولیاء، اولیاء اللہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں. تو اللہم انی اسألوک الصحت والعفت، عفت یا اللہ عفت کا سوال کرتا ہوں، والامانت اور امانت کا سوال کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، آنکھیں امانت ہیں، کان امانت ہیں، ہم مالک نہیں، دل امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے مالک ہیں. یہ جسم امانت ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے، تو اللہ کی امانت دراصل امین وہ ہے جو مالک کی مرضی کے مطابق امانت کو رکھیں. اگر مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا چیز کو یہ خیانت ہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں کو، دل کو، یہ سب خیانت ہے، خیانت، یہ سب خیانت ہے. ہمارے تعالیٰ فرما دیتے کہ سنگر مشین والے کہتے ہیں اگر ہمارا تیل ڈالو گے تو ہماری مشین کی گارنٹی ہے، ورنہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا فرما دیا ہے کہ دل ہماری مشین ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کی یاد کا تیل جو ڈالے گا وہ مشین تو ٹھیک رہے گی، اس کی گارنٹی ہے وہ دل کی مشین جو ہے. اور اگر غیر اللہ کی یاد کا تیل ڈالے گا تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بے چین پریشان رہے گا، چین سکون اطمینان یہاں حرم میں بھی نصیب نہیں ہوگا اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے. تو یہاں کے ارادے پر بھی پکڑ ہوتی ہے گناہ کے، حرم کے بزرگوں نے لکھا ہے ارادے پر بھی پکڑ ہوتی ہے، دوسری جگہوں پر تو ارادے گناہ کے ارادے پر عمل کرنے پر پکڑ ہوتی ہے. یہاں ایک تو ہے وسوسہ اور ایک ہے ارادہ، کہ وسوسے کو جمایا، بٹھایا، ٹکایا کہ اس عورت کے ساتھ یوں کر لوں، اس کو ہاتھ لگا لوں، اس کے ساتھ یہ کر لوں، یا کوئی اس کو میں ارادہ غصہ کر لوں، ارادہ گناہ کا ارادہ. تو یہاں پر ارادے پر ابھی عمل نہیں کیا، یہاں ارادے پر بھی پکڑ ہوتی ہے. تو اس کو دماغ میں رکھنا ہے کہ ارادہ نہیں کرنا ہونے پائے، ہمارے خیالات ارادوں میں نہ بدلنے پائے، اس کا دھیان رکھنا ہے. نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حلیم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، اور ایسے اسباب سے دور رہنا ہے جس سے خیالات اور وسوسے ارادوں میں تبدیل ہوں، ارادوں میں تبدیل ہوں. ایسے اسباب سے دور رہنا ہے، یعنی اسباب گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں. تو ارادے پر بھی یہاں پکڑ ہوتی ہے. ایک صحابی نے فرمایا کہ وہ طائف چلے گئے، طائف میں جا کر رہنے لگے، اور پھر فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرنا، طائف میں 70 گناہ کرنا، طائف میں 70 گناہ کرنا مکہ مکرمہ کے ایک گناہ کرنے سے بہتر ہے. دوسری جگہ پر 70 گناہ کرنا وہ یہاں جو ہے ایک گناہ کرنے سے بہتر ہے. بہتر ہے لفظ کا معنی یہ نہیں کہ وہ کرے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک گناہ یہاں کا زیادہ برا ہے دوسری جگہوں کے 70 گناہ سے. ایک دفعہ بدنظری کرنا دوسری جگہوں پر 70 دفعہ بدنظری کرنے سے زیادہ برا، اور یہاں پکڑ ہو جاتی ہے، گرفت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہمان ہیں سب. تو اس لیے اس کا خیال رکھیں. اللہم انی اسألوک الصحة والعفة والامانة، اور یا اللہ امانت کا سوال کرتا ہوں، امین بنا دے، امین العین بنا دے، امین الصدر بنا دے ہم کو، یعنی دل اور آنکھیں اور کان اور سب چیزوں کی ہم خیانت نہ کریں، ان امانت جو امانتیں ہیں مالک کی مرضی کے مطابق ان سب چیزوں کو استعمال کریں. وہ حسن الخلق، اور حسن اخلاق نصیب فرما دیں، بد اخلاقی سے بچیں، بد اخلاقی سے بہت بچنا ہے، بد اخلاقی ایمان کو برباد کر دیتی ہے. اور حسن اخلاق، خوش اخلاقی گناہوں کو ایسے گھلا دیتی ہے، حدیث شریف میں جیسے پانی نمک کو، پانی نمک کو گھلا دیتا ہے، ایسے خوش اخلاقی گھلا دیتی ہیں. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے پیر بھائیوں میں ہنستے بولتے رہنا چاہیے، جو شخص الگ تھلگ رہتا ہے اس کو شیطان پکڑ لیتا ہے، وہ بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بالکل الگ تھلگ رہنے سے آدمی نفس کا شکار بن جاتا ہے اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پیر بھائیوں سے ہنستے بولتے رہنا چاہیے اور معتدل رہنا بھی ضروری ہے. ہمارا شعر ہے, معتدل رہنا ہے گر تو پھر ضرور تھوڑا ہنسنا مسکرانا چاہیے. جائز ہنستے بولتے رہنا چاہیے, معتدل رہنے کا نسخہ ہے, ورنہ آدمی سنجیدگی کی آڑ میں پھر بد اخلاق ہو جاتا ہے کہ وہ سنجیدہ اپنے کو سمجھتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا, اکثر سنجیدہ لوگ متکبر ہوتے ہیں, تکبر چھپا ہوتا ہے, اور اکثر ہنستے بولتے لوگوں میں تواضع ہوتی ہے, تکبر نہیں ہوتا. حدود کے ساتھ خوش اخلاق رہے, ہماری ذات سے دوسروں کو راحت ہو. وحسن الخلق, یا اللہ حسن اخلاق کا سوال کرتا ہوں. والرضا بالقدر, اور آپ کی مرضی پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں. یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. جو بھی حال آئے, جو بھی بیماری آئے, جو بھی مصیبت آ گئی, جو بھی بیماری آ گئی, بس اللہ کی مرضی پر راضی ہے. گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی, مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. بس لب نہ ہلائے, جو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو اس پر فدا رہے. ہمارے اتوالا نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر ادا پر فدا ہیں. جس وقت آپ نے جس حال میں رکھا ہم اس ادا پر فدا ہیں. آپ نے جس وقت غریب رکھا وہی ہمارے لیے مفید تھا, جب آپ نے امیر کر دیا وہی مفید تھا, جب آپ نے بیماری دی وہی مفید تھی, جب آپ نے صحت دی وہی حال مفید تھا, وہی حال میرے لیے مفید تھا. تو ہر ادا پر یا اللہ ہم آپ کی فدا ہیں. مانگے عافیت, لیکن کوئی بھی حال آئے ناموافق خلاف مزاج تو اس پر راضی رہے. اللہ کی مرضی پر راضی رہنا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اخلاص سے بھی اونچا مقام. والعیش بعد الموت, اور موت کے بعد عیش کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے, اپنی رضا کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے, تعلق مع اللہ نصیب فرمائے, تقوی نصیب فرمائے. اور ہمارا والا نے فرمایا, چند گناہ چھوڑ دو سب گناہ چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے واجب ہے. ارادہ کر لیں کہ گردن کٹ جائے گی لیکن انشاءاللہ اب داڑھی نہیں کٹے گی. مونچھے باریک کر لیں, آخری کنارہ نہ چھپنے پائے, اور ٹخنے کھول کے رکھیں, اور نظروں کی حفاظت کر لیں, دل کی حفاظت کر لیں, اور اپنے غصے کے تقاضوں کو دبا دیں. ان گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ, سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. آخر دعوت, بخار بیمار ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. Yeah.